وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ البقرہ کے 37ویں رکوع پر مشتمل ہیں اور 268 سے لے کر 274 تک آیات ہیں. ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت اور ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ سے ڈرتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ کا فلسفہ اور وہ تمام ضروری آداب ان آیات میں ہمیں سکھائے گئے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ سے تعلق رکھتے ہیں. ان آیات کے مطالعہ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے 1400 سال پہلے کسی نے جماعت احمدیہ کے آج کل کے حالات کو سامنے دیکھ کر اس کی تصویر اتاری ہو اور جماعت کے دشمنوں کی بھی کچھ جھلکیاں اس میں دے دی گئی ہوں کہ ان کا کیا حال ہے اور ان لوگوں کا کیا حال ہے. بڑے بڑے اچھے دنیا میں مصور ہوتے ہیں جو عکاسی میں کمال کر دیتے ہیں, تصویر کشی کو حد انتہا تک پہنچا دیتے ہیں, لیکن جیسی تصویر کشی قرآن کریم نے فرمائی ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں اور نظر نہیں آتی. تصویر کشی کا کمال صداقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سچائی اور تصویر کشی کا گہرا تعلق ہے. جتنا سچا آرٹسٹ ہوگا اتنی اعلیٰ درجے کی اس کی تصویر ہوگی, اور کوئی آرٹسٹ بھی سچائی کا حق ادا کر نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم الشہادہ تو ہو جاتا ہے کسی حد تک, عالم الغیب نہیں ہوتا. اس لیے مناظر کی سطحیں تو وہ کھینچ لیتا ہے, مناظر کے پس پردہ کیفیات اس کی نظر اور اس کے قلم سے اوجھل رہتی ہیں, مگر ہمارا خدا وہ عالم الغیب و شہادہ خدا ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی بھی تصویر کشی کرتا ہے اور باطن پر بھی نظر رکھتا ہے اور باریک در باریک لطیف کیفیات کو بھی نظر سے اوجھل نہیں رہنے دیتا. قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان لانے والو جو کچھ تم کماتے ہو ان میں سے طیبات خدا کے حضور پیش کیا کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور ان چیزوں میں سے پیش کیا کرو جو خود ہم نے ہی تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں. انسان کے لیے زمین میں سے جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان میں سے وہ بہترین چیزیں خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کی ہیں. اور طیبات کا فلسفہ اس میں بیان کیا کہ کیوں تم خدا کی طرف واپس لوٹاتے ہوئے مال کو طیب کو چنا کرو, کیونکہ زمین میں کروڑوں اربوں قسم کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں, ان میں خبیث بھی ہیں اور طیب بھی, اور جتنی طیب ہیں وہ ساری انسان کے لیے رکھی گئیں اور جتنی خبیث ہیں وہ دوسرے ادنا جانوروں کے کام آتی ہیں, یہاں تک کہ انسان کا پھینکا ہوا فضلہ بھی دوسروں کے کام آتا ہے اور اس فضلے کو بھی دوسرے خدمت کر کے پھر طیب میں بدل رہے ہوتے ہیں. تو سارا نظام کائنات اگر آپ غور کریں تو خبیث کو طیب میں بدلنے کا ایک نظام ہے، اور جب وہ طیب بن جاتا ہے تو پھر انسان کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو باتوں کو پیش نظر رکھنا، ایک تو یہ کہ تم ہمیں نہیں دے رہے بلکہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور اگر ہم دینا بند کر دیں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر زمین اگانا بند کر دے، اگر آسمان برسانا بند کر دے، تو جن امور پر تم فخر کرتے ہو اور اپنا سمجھ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہ رہے۔ اور پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ ہم تمہیں بہترین دے رہے ہیں زمین میں سے، تم ہمیں دیتے وقت ایسی خبیث چیز نہ دینا، ایسی گندی چیزیں نہ دینا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ خود کوئی تمہیں پیش کرے تو شرم اور حیا سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں، یا چھپ کر لینا تو قبول کر لو، سر عام لینا قبول نہ کرو۔ چنانچہ اکثر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے صدقات اور خیرات میں یہی طرز اختیار کی جاتی ہے کہ جو گندی چیز ہو، جو کسی کام کی نہ رہی ہو، اسے لپیٹ لپاٹ کے تاکہ لینے والے کو بھی نہ پتہ لگے کہ کیا دیا جا رہا ہے، اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے کہ گھر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ تو تغمزو کا تو خیال اب دینے والے رکھنے لگ گئے ہیں، پہلے زمانے میں شاید انسان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کھلم کھلا دے دیا کرتا تھا کہ یہ کمزوری ہے، اس میں چاہتے ہو تو لے لو، تو اس وقت نگاہیں نیچی کرنے کا سوال تھا۔ اب ایسے ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں انسان جو دیتے وقت اس طرح لپیٹ دیتے ہیں کہ کسی کو آنکھیں نیچی نہ کرنی پڑیں۔ چنانچہ ایک مراسی بیچارے کے متعلق آتا ہے قصہ کہ کسی چودھری نے اس کو پگڑی لپیٹ کر دی، جو پلو بالکل صاف تھا وہ اوپر لپیٹ دیا، اور یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ اندر ہے کیا۔ تو جا کے اس نے کھولی تو وہ تو ساری سوراخ سوراخ تھی، جہاں سے ہاتھ پڑتا تھا وہ پھٹنے لگ جاتی تھی۔ خیر وہ مراسی بھی اپنا انتقام لے لیا کرتے ہیں۔ دوسرے دن وہ حاضر ہوا اور اس نے پگڑی اسی طرح لپیٹ کر واپس پیش کی کہ حضور یہ پگڑی واپس لے لیں، یہ تو بہت اونچی ہے مجھ سے، اور ساری رات، یہ تو بہت بزرگ پگڑی ہے، مجھے سونے نہیں دیا، ساری رات لا الہ الا اللہ پڑھتی رہی، ایک منٹ خاموش نہیں ہوئی۔ تو چودھری نے کہا بے وقوف، لا الہ الا اللہ پڑھتی لیے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا نہیں، حضور سے پہلے کی تھی، یعنی اس زمانے سے پہلے کی ہے۔ تو یہ ہے وہ انسان کا طریق خدا کی راہ میں پیش کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو خبیث چیزیں نہیں بلکہ طیب چیزیں تمہیں دیتے ہیں، تمہاری خبیث پھینکی ہوئی چیزوں کو بھی۔ ہمارا سارا نظام خدمت کے طور پر مسخر ہوتا ہے اور اسے صاف کر کر کے طیب بنا بنا کے پھر تمہیں پیش کرتا چلا جاتا ہے، اور تم ہماری طیب دی ہوئی چیزوں کو خبیث بنا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، کچھ حیا تو کرو۔ اس لیے جب ہمارے حضور پیش کیا کرو تو یاد رکھنا کہ ہم ہی تمہیں دینے والے ہیں اور ہم تمہیں بہترین دینے والے ہیں، اس لیے بھی تم واپس بہترین کر کے ہماری خدمت میں پیش کیا کرو۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھو خدا تعالیٰ غنی ہے، یعنی اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اور حمید ہے، وہ صاحب تعریف ہے، اس کا طیب سے تعلق ہے۔ جو حمید ہو اس کو طیب کے سوا کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جو غنی ہو وہ ویسے مال سے مستغنی ہے۔ تمہارا رکنا، تمہارا نہ دینا کچھ بھی خدا کے خزانے میں کمی پیدا نہیں کر سکتا، اس کے اور مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد پھر اب خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم جو تم سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی توقع رکھتے ہیں، تمہیں ہدایت دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ دو قسم کے نظام خدا تعالیٰ نے اب یہاں بیان فرمائے ہیں، ایک شیطانی نظام اور ایک رحمانی نظام۔ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اور ساتھ ہی یامرکم بالفحشاء، اور ساتھ تمہیں فحشاء کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس میں غیر اللہ کہ اخراجات اور ان کے رجحان کی بہت ہی پیاری تصویر کھینچی گئی ہے. پیاری ان معنوں میں کہ مکمل تصویر ہے اور گہری تصویر ہے. تو حیرت کے ساتھ آپ اس کو آیت کو غور سے پڑھیں اور سنیں تو حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں پاتے. ایک طرف تو شیطان ان کو فقر سے ڈراتا ہے کہ تمہارے پاس کیا رہے گا, دوسری طرف ایسے اخراجات پر اکساتا ہے جو انسانی ضروریات سے زائد بلکہ مضر ہیں, یعنی فحشاء کی تعلیم دیتا ہے, ان کو گندی اور بے حیا زندگی بسر کرنے پر اکساتا ہے, اور ساتھ یہ ڈراتا ہے کہ اگر تم نے کچھ راہ خدا میں خرچ کیا تو یہ عیش پھر کیسے کرو گے. تو یہ معنی ہیں الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء, تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ فحشاء کی زندگی بسر کرو, اور فحشاء کی زندگی بسر کرنے کے لیے تو پھر پیسے زیادہ چاہیے. راہ خدا میں خرچ کرنے والے بیچارے کہاں سے وہ پیسے سمیٹیں گے اور کہاں سے پیسے بچائیں گے عیاشیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے, دو طرح سے تمہیں مارتا ہے, راہ خدا میں خرچ سے روک دیتا ہے, تمہاری راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور بدیوں کی زندگی پر اکساتا ہے, ہر طرح سے تم اس کے مشورے میں آ کے مارے جاتے ہو. انفاق فی سبیل اللہ اس کے بالکل برعکس نتائج پیدا کرتا ہے, اور وہ تمہارے لیے ہیں, تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. بعض دفعہ قرآن کریم اس طرح مضمون ملاتا ہے کہ جو اول مذکور ہے اس کو اول سے ملا دیتا ہے, جو بعد میں ذکر ہوا ہے اس کو بعد میں بعد سے ملا دیتا ہے. لف و نشر مرتب کہتے ہیں اس کو, یعنی اسی ترتیب سے ذکر کرتا ہے. بعض دفعہ آخری لفظ کو پہلے لے لیتا ہے اور پہلے بیان کردہ کو بعد میں لے لیتا ہے, اس میں ایک حکمت ہوتی ہے. چنانچہ یہاں یہی دوسرا طریق اختیار فرمایا ہے. شیطان نے فقر یعنی غربت اور تندستی کا ڈراوا دیا, اس کے مقابل پر فضل آتا ہے لفظ, یعنی خدا کثرت سے تمہیں عطا فرمائے گا, تمہاری دولت کو بڑھائے گا, تمہارے رزق میں برکت دے گا. تو یہاں فضل کو خدا نے بعد میں رکھا, اور فحشاء کے مقابل پر جو مغفرت آتی ہے مغفرت کو پہلے ذکر کر دیا. یعنی شیطان تو فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تو ترتیب الٹ دی ہے مضمون کی, اور اس میں ایک گہری حکمت ہے. سب سے اہم بات مغفرت ہے خدا کے نزدیک. دنیا کی دولت اور پیسے یہ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتے اللہ کی مغفرت کے مقابل پر. بس جہاں قدر اور منزلت کے لحاظ سے اول اور آخر کا اختیار کیا جاتا ہے, ترجیح دی جاتی ہے, وہاں یہی بہتر ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی چیز ہو, مناسب ہو, سب سے اوپر کا مقام رکھتی ہو, پہلے اس کا تذکرہ ہو, پھر بعد میں نسبتاً دوسری چیز کا ذکر ہو. تو ترجیحات قائم کی گئی ہیں مال میں اور مغفرت میں. شیطان کو چونکہ مال زیادہ عزیز ہے اور دنیا کی دولتیں اس کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور شیطانی گروہوں کو, اس لیے مادہ پرستی سے ہی سب فحشاء پھوٹتے ہیں, اور مادہ پرستی اول ہے ہر بیماری کا جگی جڑ. چنانچہ وہاں مال کا پہلے ذکر کر دیا اور باقی چیزوں کا بعد میں ذکر فرمایا. ایک تو یہ حکمت ہے کہ مغفرت کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فحشاء کی تعلیم دیتا ہے اور میں تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہوں, یعنی بجائے اس کے کہ گناہوں میں آگے بڑھائے اسلام کی تعلیم, جو گناہ تم سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں ان کے بوجھ بھی کم کرتی ہے, ایسے رستوں کی طرف بلاتی ہے کہ جس سے تمہارے گناہ بخشے جائیں. تو جب تم اموال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں, تو اس کا سب سے بڑا اہم فائدہ تمہیں یہ پہنچتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں اور تمہیں مغفرت نصیب ہوتی ہے. اور آخر پر جا کر اس مضمون میں ایک اور ایک نئی بات بھی پیدا فرما دی، وہ اس کا موقع پر آ کے ذکر کروں گا. وفضلہ، اور فضل بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے، غربت نہیں آیا کرتی خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر، یہ ضمناً ذکر فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنی دولتیں عطا ہوں گی، اتنے اموال دیے جائیں گے کہ شیطان ہر لحاظ سے جھوٹا ثابت ہوگا. تم شیطان کا انکار کرو تو تم فخر کا انکار کر رہے ہوگے، تم شیطان کا انکار کرو تو تم فحشا کا انکار کر رہے ہوگے، اور اس کے برعکس نتائج تمہارے سامنے ظاہر ہوں گے. تمہیں اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور دولتیں بھی عطا کرے گا. دوسری حکمت اس ترتیب میں یہ نظر آتی ہے کہ وہ دولت جو مغفرت کے بغیر آئے وہ تو تباہی کا موجب بن جایا کرتی ہے. پہلے گناہ صاف ہونے چاہیے، پھر دولتیں نصیب ہونی چاہیے. پہلے رجحانات درست ہونے چاہیے، تقویٰ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنی چاہیے، پھر دولت آئے تو وہ نعمت ہی نعمت ہے. لیکن اگر دولت پہلے آ جائے تو پھر وہ دولت تو مغفرت کی راہ میں حائل ہو جایا کرتی ہے، یعنی ایسی دولت جو تقویٰ کے بغیر ہو. تو اس ترتیب سے اس مضمون کو بھی خدا تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یعدکم مغفرتا منہ وفضلا. خدا کہتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، تمہیں مغفرت نصیب ہو، تمہیں مال کی محبت کم ہو جائے تمہارے دلوں میں، اور تم تقویٰ کی زندگی اختیار کرو. پھر خدا کی طرف سے جو اموال آئیں گے وہ برکتیں لے کر آئیں گے، وہ رحمتیں لے کے آئیں گے، وہ تمہارے لیے ابدی سکون کی جنت لے کر آئیں گے، وہ تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گے اور تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے. مگر مال پہلے آ جائیں اور دل کی حالت میں پاک تبدیلی نہ ہو، یہ باتیں مضر ہیں اور نقصان دہ ہیں. پس جب خدا تعالیٰ الہی جماعتوں کو خطرات میں سے گزارتا ہے اور ابتلاؤں میں سے گزارتا ہے، اور پھر ان کو خرچ کرنے کی طرف بھی بلاتا ہے کہ ان خطرات اور مصیبتوں اور مشکلات کے وقت میں میری راہ میں اور خرچ کرو، تو عملاً یہ ایک ایسے دور کی خوشخبری ہے جو بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا دور بعد میں آنے والا ہے. اور اس سے پہلے دلوں کے زنگ دور ہو رہے ہیں اور صفائیاں ہو رہی ہیں. جس طرح جلسہ سالانہ میں مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم دیگیں صاف کروایا کرتے تھے، کہیں وہ تیزاب گھل رہا ہے ان کے اندر، کہیں کلیاں قلعی ہو رہی ہے، اور صفائیاں ہر قسم کی. تو بہت کثرت سے چیز ملنی ہو تب یہ صفائیاں ہوا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مغفرت اس لیے کروا رہے ہیں، مغفرت کا انتظام، کہ تمہیں ہم بہت دینے والے ہیں، سنبھالا نہیں تم سے جائے گا. اگر مغفرت سے پہلے تمہیں دے دیا تو پھر تم مارے جاؤ گے، پھر تمہارا حال انہی قوموں کی طرح ہو جائے گا جن کو دولتیں ملیں لیکن ان کو ان کی دنیا بھی مٹا گئیں اور ان کی آخرت بھی مٹا گئیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تنگی ڈالنے کے لیے تم سے نہیں لے رہا، وسعتیں عطا کرنے کے لیے لے رہا ہے. گویا خدا کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اتنا تمہیں وسعتیں نصیب ہوں گی، ہر جہت میں وسعتیں نصیب ہوں گی. تمہارا مال بھی بڑھے گا، تمہارا روب بھی بڑھے گا، تمہارے نفوس میں بھی برکت پڑے گی، نئے خطے تمہیں نصیب ہوں گے، تمہارے مکانوں کو وسیع کیا جائے گا، تمہارے تعلقات وسیع ہوں گے. گویا ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کو تم واسع پاؤ گے. اور علیم، علیم ان معنوں میں کہ اس کو علم ہے کہ کس حد تک وسعت عطا کر رہی ہے، کس حد تک نہیں کرنی، اور آنکھیں بند کر کے جذبات میں آ کر وہ وسعتیں دینے والا نہیں ہے، بلکہ علم کی بنا پر جانتے ہوئے کہ کون سی وسعت کیا نتیجہ پیدا کرے گی وہ وسعتیں عطا فرماتا ہے. یوتل حکمت من یشاء، یہ حکمت کی باتیں ہیں. حکمت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو انسانی زندگی کا جو اموال سے تعلق ہے اور دونوں قسم کے جو تعلقات ہیں وہ کیا نتائج پیدا کرتے ہیں، ان پر آپ غور کریں تو تمام انسانی تاریخ کو آپ کے سامنے یوں معلوم ہوتا ہے قرآن نے کھول کے رکھ دیا ہے، اور ماضی کو نہیں مستقبل کو بھی کھول کے رکھ دیا ہے. آج کل تو بالکل یوں نظر آتا ہے جس طرح جماعت احمدیہ کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح عمل کیا کرتے ہیں, کچھ اس طرح عمل کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ گندگیاں تقسیم کر رہے ہیں خدا کی راہ میں, پھٹے ہوئے کپڑے دے رہے ہیں, کچھ ہیں جو اپنے زیور اتار اتار کے پیش کر رہی ہیں عورتیں, اور پھر بھی ان کے دل کو چین نہیں ملتا. ایک نگ بھی باقی رہ جائے تو ان کا دل کٹتا رہتا ہے کہ کاش ہمیں اجازت ہوتی تو ہم یہ بھی پیش کر دیتے. تو یہ جو دو فریق ہیں ان کے نقشے اتنے کھل کر سامنے رکھے گئے ہیں کہ اگر کسی نے صداقت کو پہچاننا ہو تو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو دیکھے, خدا کے نام پر کون کس طرح خرچ کر رہا ہے. جس کا نقشہ ان آیات کے مطابق ہوگا اس کو خبیث آپ نہیں کہہ سکتے, اس کو گندے لوگ نہیں کہہ سکتے اس جماعت کو. جس کا نقشہ دوسری جہت پہ ہوگا جو قرآن کریم نے خود کھینچا ہے, ان کو آپ پاک باز نہیں کہہ سکتے, ان کو خدا والے نہیں کہہ سکتے. تو جس طرف بھی آپ نظر ڈالیں آپ کو صداقت کا پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن کریم نے خوب کھول کھول کر یہ مضامین بیان فرمائے ہیں. چنانچہ ایک ایسی عورت کا بھی ہمیں اپنی سوسائٹی میں ذکر ملتا ہے, اور یہ کسی احمدی کا بنایا ہوا لطیفہ نہیں ہے, یہ تو عام مشہور عام ہے کہ ایک بی بی نے ایک مولوی صاحب کو, گاؤں کے جو مولوی ہیں ان کو کھیر بھیجی ایک مٹی کے برتن میں, اور وہ جب کھیر لے کے گیا تو اس کے مولوی صاحب تو بڑے متعجب ہوئے, کیونکہ ان کو اکثر تو وہ بچی روٹیاں اور باسی سالن وغیرہ دیا کرتی تھی. تو مولوی صاحب نے کہا کہ آج کیا بات ہے, خیر ہے گھر میں, کوئی مبارک بات ہے کہ آج کھیر آ گئی ہے وہاں سے؟ تو بچہ بیچارہ معصوم تھا, اس نے کہا نہیں مولوی صاحب وہ کتا منہ ڈال گیا تھا اس کو, اس لیے امی نے بھیجوا دی. مولوی صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے اٹھا کے برتن پھینکا, مٹی کا برتن تھا ٹوٹ گیا. تو بچہ رونے لگا کہ مولوی صاحب آپ تو مجھے, آپ نے تو مروا دیا مجھے, واپس جاؤں گا امی ماریں گی کہ اب منہ کو پیشاب کس چیز میں کرایا کریں گی, اسی برتن میں کرایا کرتی تھی. تو ایک خدا کے نام پر ایسا خبیثانہ خرچ بھی ہے کہ جن کو تم قوم کا معزز سمجھتے ہو, جن کے ہاتھ میں اپنے دین کی لگام دی ہوئی ہے تم نے, جن سمجھتے ہو کہ جن کی باتوں پر اعتماد کر کے تمہارے لیے جنت یا جہنم کے فیصلے ہوں گے, جو عملاً حقیقت میں قوم کے سردار کہلانے چاہیے, ان کو تم خدا کے نام پر یہ خبیث چیزیں دیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تم خدا والے ہو. اور ایک طرف احمدی خواتین ہیں کہ جن کو نفرتیں ہو گئی ہیں اپنے زیوروں سے, بعض ایسی ہیں جن کے مرحوم ماں باپ نے بڑی محنت اور پیار کے ساتھ نشانیاں دی تھیں, اور نشانیاں اتار اتار کے گلوں سے پھینک رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اتار کے پھینک رہی ہیں, اور اس کثرت کے ساتھ ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ ان کا بیان ہی ممکن نہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو ہماری سب سے اچھی چیز ہے یہ ہم خدا کو پیش کرنا چاہتی ہیں. کہاں یہ جماعت, کہاں وہ جماعت. اور یہ آیت ہے, اس کو پڑھ لیں دوبارہ اور نقشہ دیکھ لیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام کس جماعت کو اپنی جماعت قرار دے رہا ہے اور کس جماعت کو دوسروں کی جماعت قرار دے رہا ہے. فرماتا ہے یوتی الحکمت من یشاء, یہ حکمت کا کلام ہے, ہم جسے چاہیں عطا کریں. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور حکمت ہی اصل دولت ہے, وہ خیر جو فضل کی صورت میں بعد میں تمہیں ملے گی اس میں تو تمہیں دلچسپی اب کوئی نہیں رہی. ہم حکمتیں جو تمہیں عطا کر رہے ہیں اور تمہیں حکمتوں کا عاشق بنا دیا ہے ہم نے, تو دیں گے تو ہم ضرور لیکن اعلیٰ مقاصد میں خرچ کی خاطر. تمہاری تمنا پوری ہوگی حکمتوں کے نتیجے میں جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں, کیونکہ تمہارے نزدیک سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت ہے. وما تذکروا الا اولی الالباب, اور یہ باتیں صاحب عقل لوگوں کے سوا کسی کو نہیں سمجھ آیا کرتی. فرماتا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم خدا کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو تو وہ خرچ کسی کے علم میں بھی آیا ہے کہ نہیں, تو اللہ فرماتا ہے وما انفقتم من نفقتن, جو تم خرچ کرتے ہو, اور نظر تم من نظرن, اور جو خرچ کی تمنا رکھتے ہو. تمہارا دل چاہتا ہے کہ کریں اور نہیں ہوتا, پھر تم نظریں مانتے ہو کہ اے خدا یہ ہمیں مل جائے تو ہم یہ خرچ کریں گے, وہ مل جائے تو ہم وہ خرچ کریں گے. فرماتا ہے کیے ہوئے خرچ پر بھی خدا کی نظر ہے, اور اس خرچ پر بھی نظر ہے جس کی حسرتیں تم دلوں میں رکھتے ہو, جن کی تمنائیں لیے ہوئے ہو. گویا دونوں خدا نے مقبول کر لیے. یعلمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نظر ہے, مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آیا, گویا خدا کو مل گیا تمہاری طرف سے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا, مراد یہ ہے تمہارے لیے تو ضرور مددگار آئیں گے. ہم تو ظالموں کو نہیں مدد دیا کرتے, لیکن ایسے پیاروں کو جو ہماری خاطر خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کی اتنی تمنا رکھتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مدد کے بغیر چھوڑ دیں. ان تبدو الصدقات فنعما ہے و ان تخفوها و توتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم. اب صدقات تم اگر کھلم کھلا پیش کرو تاکہ لوگوں میں تحریک پیدا ہو اور خدا کی راہ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اموال خرچ کیے جائیں, تو یہ بھی بہت اچھی نیت ہے. اور اگر تم چھپا کر غریبوں میں اس طرح دو کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے, تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. خیر الرقم سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اس خطرے سے بچائے گی یہ بات کہ تمہیں ریا پیدا ہو جائے, تمہیں دکھاوا آ جائے, اور بظاہر نیکی پر خرچ کر رہے ہو لیکن عملاً اپنی انانیت کے اوپر خرچ کر رہے ہو, ان خطرات سے بچ جاؤ گے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جس طرح بھی تم خرچ کرو گے یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ کی اس پر نظر ہے. تو ظاہر کا خرچ بھی اور باطن کا خرچ بھی, یہ دونوں خرچ تب مقبول ہوں گے اگر اس طریق پر کیے جائیں کہ انسان واقف ہو اس بات سے کہ خدا نظر رکھتا ہے. پر خدا کی نظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم کھلا کھلا خرچ کریں تو اس کو ریاکاری نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ریاکاری تو خدا کے سامنے اس طرح غائب ہو جاتی ہے جس طرح شبنم اڑ جاتی ہے سورج کو دیکھ کر, جس کی توجہ خدا کی طرف ہو کہ اللہ میرے معاملات سے باخبر ہے, میری روح کے پاتال تک نظر رکھتا ہے. وہ جب کھلم کھلا خرچ بھی کرتا ہے تو خدا کی نظر کی خاطر کرتا ہے, اس وجہ سے تاکہ قوم میں تحریک پیدا ہو, ایک عام رجحان پیدا ہو جائے. اور جب وہ چھپ کے کرتا ہے تو تب بھی جانتا ہے کہ میں اپنی کسی چیز کو خدا سے چھپا نہیں سکتا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, لیسا علیہ کا خدا ہوں ولیکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تجھ پر ان کی ہدایت نہیں ہے, یعنی تجھے ہم نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, اگر وہ ہدایت نہیں پائیں گے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, چونکہ خدا تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی باریک در باریک نیتوں سے واقف ہے, اس لیے وہی فیصلے کیا کرتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے اور کون اس لائق ہے کہ ہدایت نہ دی جائے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, فرماتا ہے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو ہم تمہیں دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں سے ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو جسمانی اور مادی لحاظ سے خدا کو پہنچ جائے. فلانفسکم, وہ بالآخر تمہارے اندر خرچ ہوتا ہے, یا وہ تمہاری انفرادی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے, یا وہ تمہاری قومی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے. قومی زندگی نصیب ہوتی ہے, قوم کو طاقت عطا ہوتی ہے. تو تم جو سوچ رہے تھے کہ ہم خدا کو دے رہے ہیں, تو یہ دماغ سے نکال دو بالکل کہ عملاً اس کا کچھ حصہ مادی لحاظ سے خدا کو پہنچ رہا ہے, تمہاری اپنی تقویت کا موجب ہے. وہ قومیں جو خرچ کرتی ہیں قومی لحاظ سے, ان کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں, ان میں عظیم الشان طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور وہ افراد جن پر اب قومیں خرچ کیا کرتی ہیں, ان افراد کی بھی حالتیں بدلنے لگتی ہیں, ان لوگوں میں فقیر نہیں رہتے, ان لوگوں میں مسکین نہیں رہتے, رفتہ رفتہ ساری قوم کی حالت بدل جاتی ہے. تو فرمایا سب کچھ یاد رکھو کہ تمہارے لیے ہے, لیکن ایک بات ہم تمہیں بتا دیتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. ایک چیز ہمارے لیے بھی ہے, وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے قوم کی خاطر خرچ نہیں کیا تھا، تم نے ہماری خاطر کیا تھا، تم نے جو کچھ دیا تھا ہماری محبت میں دیا تھا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پیاری ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. اور ہم تمہیں اس کے نتیجے میں ایک اور وعدہ بھی تم سے کرتے ہیں کہ چونکہ تم نے ہماری خاطر خرچ کیا تھا، وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے ہماری راہ میں، اگرچہ پہلے ہی وہ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، تمہارے اپنے لیے ہے، لیکن اس وجہ سے کہ ہماری خاطر تھا، ہمارا نام بیچ میں آ گیا، ہم تم سے یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پائی پائی تمہیں واپس لوٹائی جائے گی. وانتم لا تظلمون، انتم لا تظلمون کا بظاہر تو یہ مطلب ہے تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، مگر عربی میں یہ محاورہ ہے جس طرح انگریزی میں بھی ہے کہ نفی جتنی مضبوط ہو اتنا ہی زیادہ مثبت معنی آ جاتے ہیں. لا تظلمون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے ناانصافی نہیں کی جائے گی، لا تظلمون کا مطلب یہ ہے تمہیں اس کثرت سے دیا جائے گا کہ گویا تم سے سنبھالا نہ جائے، بالکل برعکس معنی ہے اس کا. ناانصافی کا تو سوال ہی کوئی نہیں. تو وفونا میں وہ ناانصافی والا حصہ پہلے ختم کر دیا گیا تھا، یوفا الیکم میں، یوفا کا مطلب ہے پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا. جب پورا پورا دے دیا گیا تو پھر ناانصافی کا کیا سوال ہے؟ لا تظلمون کا مطلب یہ ہے کہ اس سودے میں تم یہ دیکھو گے کہ تم گھاٹا کھانے والے نہیں ہو، بہت کثرت سے تمہیں خدا تعالیٰ عطا فرمائے گا. للفقراء الذين اسروا في سبيل الله ولا يستطيعون ضربا في الارض ويحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. یہاں ایک معنی معروف اس آیت کا یہ ہے کہ یہ خرچ جو تمہارے لیے ہے، فلانفسکم، کن معنوں میں تمہارے لیے ہے؟ للفقراء الذين اسروا في سبيل الله، یہ ان غریبوں کو عطا ہوگا قوم کی طرف سے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا. الذین اسروا فی سبیل اللہ، جن کو خدا کی راہ میں چلنے کی بھی مقدرت نہیں رہی، گھیرے پڑ گئے ہیں، قوم نے ان کے لیے نجات کی راہیں بند کر دی ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. یاسوہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف کی وجہ سے جاہل ان کو امیر سمجھ رہا ہے. تعرفہم بسیماہم، تو ان کے چہروں کی نشانیوں سے ان کو پہچانتا ہے. لا یسلون الناس الحافا، وہ کسی سے انسان سے مانگتے نہیں پیچھے پڑ کے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. تو ایک معنی تو معروف یہ ہے کہ یہ خرچ جو تم کرتے ہو خدا کی راہ میں، یہ بالآخر قوم کے غریبوں، قوم کے کمزوروں کو پہنچتا ہے، ان میں طاقت پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک اور معنی بھی یہ ہے جو نہایت اعلیٰ درجے کا معنی اول درجے کے خدا کے مخلصین کے لیے ہے، وہ یہ ہے وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذین اسروا. تمہیں خدا کثرت سے جو دے گا وہ کن لوگوں کو عطا ہوگا؟ قوم کے ان غریبوں کو جو خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے والے ہیں اور خدا کی راہ میں گھیرے میں آ گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے خدا اپنے خزانے کھول دے گا اور اس کثرت سے ان کو عطا کرے گا کہ گویا ان سے سنبھالا نہ جائے، اور ان کی راہیں کشادہ کی جائیں گی. واسے ان کا اب معنی سمجھ آیا پوری تفصیل سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی راہ میں تنگ کیا جا رہا ہے، مالی لحاظ سے بھی، عزتوں کے لحاظ سے بھی، اور زمین کی کشادگی کے لحاظ سے بھی. زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان میں نکلنے کی راہیں بند کی جا رہی ہیں. ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ بند ہونا بھی اس میں مراد ہے، صرف ظاہری طور پر ہجرت مراد نہیں، بلکہ ہر مشکل میں پھنسا کر پھر یہ کوشش کرنا کہ اس مشکل میں انسان اٹکا رہے، نکل کے باہر نہ بھاگ سکے. یہ وہ رجحان ہے جو اس وقت جماعت احمدیہ قوم میں ہر طرف سے دیکھ رہی ہے. اس نقشے کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں عطا لے کر آؤں گا اور ہر کوشش جو ان کو تنگ کرنے کی جا رہی ہے اسے ناکام بنا کر برعکس نتیجہ پیدا کروں گا. تو چونکہ اوسرو فی سبیل اللہ کا مضمون آنا تھا اس لیے واسے ان پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں رہنے دے گا, تمہاری زمینیں تنگ کی جائیں گی خدا کشادہ زمینیں عطا کرے گا, تمہیں ایک ملک میں روکا جائے گا خدا نئے نئے ملک تمہیں عطا کرے گا, تمہارے رزق کی راہیں تنگ کی جائیں گی اللہ تمہارے رزق کی راہیں کشادہ فرما دے گا. اور علیم کے معنی یہاں یہ ہیں کہ بظاہر عام انسان کی نظر اس وقت نہیں جا سکتی ان حالات پر, کیونکہ ظاہری حالات کو دیکھو تو یہ نتیجہ نکلنا ہی نہیں چاہیے. علیم ہے خدا تعالیٰ, یہ آئندہ ہونے والا واقعہ ہے جس کو بتا رہا ہے. ان حالات میں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قوم کے ساتھ, ایسی قوم کے ساتھ یہ مختلف حالات, مختلف سلوک ہوگا اور بالکل برعکس صورت میں ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, وہ جانتا ہے, اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. یاسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, اس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ جاہل لوگ ان کو اپنے غناء نفس کی وجہ سے, تعفف کا مراد سے مراد لیے جاتی ہے غناء نفس, یعنی سوال نہیں کرتے, بچتے ہیں سوال سے, اس وجہ سے اغنیا سمجھ لیتے ہیں یعنی امیر سمجھ لیتے ہیں. لیکن ایک اور معنی بھی اس آیت کا ہے اور وہ اصل اور حقیقی ہے, اور پرانے جو پہلی آیات گزری ہیں ان کے ساتھ مطابقت کھانے والا معنی ہے. تعفف کا معنی ہے پاکیزگی, جو فحشاء کا برعکس ہے, اور تعفف کا معنی ہے مستغنی ہونا, یعنی کسی دوسرے کے احتیاج سے آزاد ہو جانا. تو یہاں الہی جماعتوں کا ایک حیرت انگیز نقشہ کھینچا گیا ہے جو شیطانی کوشش کے بالکل برعکس ہے, اور یہ اسی آیت کی ایک برعکس تصویر کھینچی گئی ہے جو پہلے گزر گئی ہے کہ شیطان تمہیں فحشاء کی تعلیم دیتا ہے اور فقر سے ڈراتا ہے کہ تم نے تو فحشاء کی زندگی اختیار کرنی ہے, میں تمہارے دل میں تمنائیں پیدا کر چکا ہوں اور فقر اس کی راہ میں حائل ہو جائے گا, اس لیے بچاؤ. اور ایسے لوگ اپنی غربت کے ڈنڈورے پیٹنے لگ جاتے ہیں بعض دفعہ اس ڈر کے مارے بیچارے کہ کوئی ہم سے مانگ نہ بیٹھے, کہتے ہیں جی اتنا نقصان ہو گیا, لوگ کیا سمجھتے ہیں, وہ لوگ سمجھتے ہیں جی بڑی تجارتیں ہیں, یہ نہیں نا پتا کہ آگے سے نقصانات کتنے کتنے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بڑی تنخواہ مل رہی ہے لیکن پھر ٹیکس, پھر اخراجات, پھر سفید پوشیاں. اچھا بھلا خدا نے رزق عطا کیا ہوتا ہے اور وہ تعفف وہ بھی ایک اختیار کرتے ہیں برعکس قسم کا, فقر سے ڈر کر وہ اپنے خود اپنے فقر کے ڈھنڈورے پیٹتے رہتے ہیں کہ غریب نہ ہو جائیں, اس لیے کیوں نہ خود ہی اپنے آپ کو غریب کہنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان وہ جاہل دیکھو اپنے آپ کو خود فقیر بنا کے ظاہر کر رہے ہیں کہ مارے جائیں گے ہم خرچ کریں گے. یہ جو فرمایا ہے یعدکم الفقرا, شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہیں ڈر کے مارے کہ ہم فقیر نہ ہو جائیں. دوسری طرف کچھ غریب بندے ہیں خدا کے, اس کے در کے فقیر, لیکن وہ اتنے پاک باز ہو چکے ہیں کہ ان کی ضروریات سکڑ گئی ہیں, نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے زندگی کی زائد ضروریات میں ان کو دلچسپی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے انہیں ایک اور تعفف نصیب ہوتا ہے. یعنی فحشاء کے برعکس ایک ہی لفظ رکھا جس نے دونوں معنی پیدا کر دیے, فحشاء کے خلاف مضمون بھی عطا کر دیا اور فقر کے خلاف بھی مضمون دے دیا اس لفظ میں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی عصمت, اپنی پاکیزگی, اپنی قناعت نفس کی بنا پر امیر ہو جاتے ہیں, وہ دنیا کی احتیاط سے باہر نکل جاتے ہیں, ان کو سوال کی حاجت ہی نہیں رہتی کسی سے, اور دنیا کہتی ہے بڑے امیر لوگ. چنانچہ جماعت احمدیہ کے متعلق بیان ہی یہی ہو رہا ہے آج کل, بڑی بڑی تیل کی دولتیں ہیں لوگوں کو نصیب, بڑی بڑی دنیا کی تجارتیں ہیں حکومتوں کے قبضے میں, और इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी अमीर कौमें हैं, लेकिन इन लोगों से भी जब आप बात करें तो कहते हैं जमात अहमदिया बड़ी अमीर है। चुनाचे मुझे ताज्जुब हुआ, मुझसे कई मिलने वाले आते रहते हैं यहाँ, जब सुनते हैं कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो इंग्लिस्तान के बाद बड़े बड़े फहम वाले लोग, बाद दफ़ा अमरीका के भी, दूसरे ममालिक के भी आते हैं तो मिलते हैं। अहमदियों को आदत है, वो बता देते हैं कि फलां शख्स आया हुआ है, और शौक़ भी होता है कि मिलाएं। चुनाचे वो ज़िक्र करते हैं तो लोग आना शुरू हो जाते हैं। और एक नहीं, कई मरतबा लोगों ने ये कहा जो खुद अरब हा अरब रुपए के मालिक हैं कि आपकी जमात बड़ी अमीर है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता था, क्योंकि मुझे इल्म है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें बताया हुआ है कि तुम्हारी सिफात ऐसी हैं कि तुम दुनिया को अमीर नजर आओगे, तो उनका कोई कसूर नहीं है। हमारी खूबियां हैं बाज, अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाई हैं, जिनके नतीजे में हम गैरों को अमीर ही नजर आते हैं। कभी ना अहमदी किसी से मांगने जाता है, ना अहमदिया जमात अमरीका के सामने कशकोल फैलाती है, या किसी अरब मुल्क से मांगती है, या शेख डम से मांगती है, या ईरान से मुतालबा करती है, या जापान से मदद मांगती है। सारी दुनिया ये देख रही है कि इतने बड़े काम, इतनी बड़ी ज़रूरतें फैली हुई, और हाथ ही नहीं फैला रहा किसी के सामने। तो एक तो तभी नतीजा ये निकलता है कि तआफ़ुफ़ है, यानी मोहताज नहीं रहे किसी के, और नतीजा ये निकालते हैं बहुत ही अमीर हैं। और जहालत यह है कि असल इमारत उनकी नहीं देख रहे कि असल इमारत क्या है उनकी। असल इमारत उनकी पाकिजगी नफ्स है, वो कनात है जो खुदा ने अता फरमाई है। उनके खर्च इसलिए सुकड़ गए हैं कि उनको दुनिया में दिलचस्पियां नहीं रही, उनकी नजर सुकड़ गई है दुनिया की हिरसो हवा से, इसलिए मुकाबले पर उनको एक वसत नसीब हुई है। और ये वसत देखने वालों को बहुत ही बड़ी दौलत और अमारत नजर आती है, और अल्लाह ताला वाकयतन उसको फिर इसी में तब्दील फरमा देता है। वमा तुनफिकु मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम। ऐ मेरे मुतअफ़्फ़िफ़ बंदो, ऐ खुदा की राह में अपने अखराजात को समेटने वालों और अपनी आमदनों को खुदा की राह की तरफ मोड़ देने वालों, याद रखो कि हमारी निगाहें तुमसे गाफिल नहीं हैं। हम खूब जानते हैं कि तुम किन नीयतों से खुदा की राह में खर्च कर रहे हो, और हम खूब जानते हैं कि दुनिया तुम्हें क्या समझ रही है। हम भी तुम्हें कुछ समझ रहे हैं, और तुम्हारा मुस्तकबिल हम तुम पे रोशन करते हैं कि सारी दुनिया की दौलतें तुम्हारे कदमों पर निछावर की जाएंगी, मगर ऐसी हालत में निछावर की जाएंगी जब तुम अफीफ हो चुके होगे, जब तुम्हें उनसे कोई दिलचस्पियां बाकी नहीं रहेंगी, जब हम जान चुके होंगे कि जब पहले भी तुम्हें दौलतें अता हुई थी तो तुमने उनसे मुंह मोड़ लिया था, तब खुदा दुनिया के खजानों की कुंजियां तुम्हारे सपुर्द करेगा। ये हैं वो खुशखबरियां जो इन आयात में दी गई हैं। लेकिन सबसे मजे की, जो लुत्फ की बात मुझे इसमें महसूस होती है, वो ये कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला उन बातों को देख रहा था जो आज होने वाली थी, और हमारी तस्वीर कैसे प्यार से खींची है, जैसे कि मुसव्विर अपना कलम लेकर बैठ जाता है किसी को सामने बिठाकर, और नाक पलक एक एक चीज़ का नक्शा उतारता चला जाता है। सिर्फ फ़र्क यह है कि दुनिया का मुसव्विर तो ज़ाहिर को देखता है, हमारा आका हमारा मालिक गरीब के दिल पर भी नज़र रखता है, जिसके दिल में सिर्फ हसरत है और तमन्ना है कि काश मेरे पास कुछ होता तो मैं खर्च करता। अल्लाह फरमाता है, मेरे प्यारे बंदे, मैंने तेरे दिल को देख लिया है, मैं उसकी भी तस्वीर उतार रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्या हसरतें तू लिए बैठा है, और मैं उसका भी तुम्हें अजर अता फरमाऊंगा। मेरी तरफ से, मेरे दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लुटा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عارف صاحب کا جنازہ آ گیا ہے؟ آ گیا ہے، وہ یاد نہیں کرایا اس بیچ میں. جنازہ ہوگا جمعے کے بعد. ہمارے ایک سلسلے کے بڑے مخلص خادم عارف بھٹی صاحب کہلاتے تھے، محمد عارف بھٹی، یہ اچانک حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے. بہت مخلص تھے، بڑے معمر، بہت معمر تو نہیں لیکن پھر بھی 75 سال کے قریب عمر تھی، اور یہاں بڑے شوق سے، خدام سے بھی زیادہ بڑھ کر مستعدی سے ڈیوٹی دیا کرتے تھے، اور صحت اچھی تھی دیکھنے میں، اللہ کے فضل کے ساتھ بہت اچھی صحت تھی. میں تو سمجھتا تھا کہ 55-56 سال کے ہوں گے، تو بعد میں پتہ لگا کہ 75 سال عمر تھی، مگر اپنی مستعدی اور شوق اور ولولے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے تھے. تو ان کو اچانک ہارٹ فیلئر ہوا ہے، پہلے تو کوئی اور بیماری بتائی گئی تھی، السر کہتے تھے پھٹا ہے، مگر بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت جب آئے جس طرح آئے، ہم راضی و رضا ہیں. ان کی نماز جنازہ ابھی جمعے کے بعد ہوگی، اس لیے سنتیں پڑھتے ہی دوست باہر جا کر صفیں بنا لیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.